بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی، ان کی ہدایت نصیب فرمائی، ان کی محبت نصیب فرمائی ہے. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی عزاداری جاری رکھنے والوں میں قرار فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کی جانساروں میں قرار فرمائے، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج. پردگار عالم نے دین مبین کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر راستے سے، ہر طریقے سے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے. کبھی دین کے اندر بہت زیادہ علمی گفتگو ہوتی ہے، بہت زیادہ گہرائی میں جا کر گفتگو کی جاتی ہے. بعض آیات قرآن کریم ایسی ہیں کہ ایک ایک آیت کی تفسیر کے لیے پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. مثلا سورہ نور کی وہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات، اس آیت کے اوپر بڑے بڑے علماء نے کتاب لکھ دی. بعض اوقات قرآن کریم کے اندر بیان انتہائی سادہ ہوتا ہے، اور اتنا سادہ بیان ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان سوچنے لگتا ہے کہ اس میں خدا متعالی نے کیا بیان کیا. لیکن اس سادے بیان کے اوپر بھی بعض محققین کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، تفسیریں لکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا سورہ اخلاص، عرب سورہ اخلاص کو پڑھیے، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کہیں سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. کتنی سادہ سی بات ہے. اور اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں سورہ اخلاص کے اوپر، اس کی نہیں معلوم کیا کیا اثرات ہیں. جو ہم لوگوں کو کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کریم سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آشنا کرتے رہیں. اور خوبی ان کے کلام میں یہ ہے کہ یہ کلام کوئی فزکس اور کیمسٹری نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنے کی کوشش کی، نہیں سمجھ میں آیا تو معاملہ ختم ہو گیا. میتھمیٹکس نہیں ہے کہ میں نے کوشش کی، نہیں سمجھ میں آیا، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، یہ ان کا کلام ہے، اور ان کے کلام میں ہم سے جو وعدہ ہوا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم یقیناً 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 ان کی ہدایت کریں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی جو کرے گا خدا اس کو 10 سے جزا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں بڑھنے کی کوشش کروں، خلوص سے خدا سے مانگوں اور خدا مجھے یہ نہ دے، یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، اس میں اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ دنیا میں ممکن ہے کہ میں پورے خلوص سے خدا سے مانگوں، خدا یہ کاروبار مجھے دلوا دے، نہ دے. کیوں نہ دے؟ اس کو پتا ہو کہ یہ کاروبار اگر اس کے لیے مل گیا اس کو تو یہ اس میں ایسا تکبر آئے گا کہ یہ راستے سے ہی ہٹ جائے گا. اچھا، ممکن ہے خدا وہ کاروبار مجھے نہ دے چونکہ اس کاروبار کے اندر کوئی ایسی برائی ہے جو اگر مجھے لگ گئی تو میں نے اور دعائیں مانگی تھیں کہ یہ برائی مجھے نہ لگے. مثلا میں نے خدا سے مانگا تھا، خدا مجھے حرام کھانا نہ ہو. اب اس کاروبار کے اندر کوئی حرام ہے تو خدا وہ کاروبار مجھے نہیں دے گا، میری پہلی دعاؤں کو پورا کرے گا. ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ اس کاروبار میں کچھ وقت کے بعد ایسی مصیبت آنے والی ہو جو میرے لیے اچھی نہیں ہو. دنیا کے معاملے میں دسیوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا، دنیا ہاتھ سے آ کے بھی نکل جاتی ہے. مثال کے طور پر وہ جو مشہور و معروف واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا، کہ انہوں نے کسی بچے کو مار دیا، پوچھا حضرت موسیٰ نے کہ تم نے کیوں مارا؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ پاکیزہ والدین کا بچہ تھا، ان کے لیے نافرمانی کا سبب بننے والا تھا، تو خدا نے چاہا کہ ایک اور دے دے گا، اس کو لے لیا۔ تو دنیا میں یہ سب سب ہوتا ہے، ہم مانگتے ہیں نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا، 10 وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم خدا سے خود خدا کی محبت مانگیں، یہ وہ طلب نہیں ہے جس کو خدا رد کرتا ہے۔ دنیا کو تو چھوڑ تو کر دیتا ہے، دنیا کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی تمہاری مصلحت نہیں ہے۔ ابھی مثال کے طور پر کتنے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کیا کیا کچھ مانگتے رہتے ہیں، خدا تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے اگر ہم تم سب کی دعائیں پوری کر دیتے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ بھائی دیکھیں یہاں تو ایک آدمی کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے خدایا دنیا کی نعمتیں مجھے دے دے، اپنے بچے کو کہتا ہے دنیا کی ساری دولت تجھے مل جائے۔ ارے بھائی اس کو ساری مل گئی تو 7 ارب آدمی کنگلے ہو جائیں گے، ان کا کیا ہوگا، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ دنیا کی بادشاہت تجھے مل جائے، بھائی ایک ہی بادشاہ بننے کو رہ گیا ہے، باقی ملکوں کا کیا ہوگا، بھائی ایک ہی کا بادشاہ سب یہ ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ مانگتے ہیں، خدا کہتا ہے اگر ہم تمہاری دعائیں پورا کریں تم لوگ برباد ہو جاؤ گے۔ تو دنیا کے معاملے میں تو ہماری دعائیں غلط ہو سکتی ہیں، مصلحت غلط ہو سکتی ہے، ہماری مصلحت میں نہیں ہے، لیکن اگر ہم خدا سے یہ مانگیں خدایا مجھے اپنا قرب نصیب فرما دے، مجھے اپنی محبت نصیب فرما دے، اچھا اس میں تو کوئی غلط مصلحت نہیں آ سکتی، اس میں تو نہیں آ سکتی۔ اگر حتیٰ میں خدا سے مانگوں نا خدایا مجھے علم بے انتہا دے دے، تو یہ مصلحت آ سکتی ہے کہ علم کے پیچھے تکبر آتا ہے، علم کے پیچھے تکبر آتا ہے۔ بھائی دعائے مکارم اخلاق جو مولا کے صحیفہ سجادیہ میں درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد و عجل فرج، اس میں امام نے فرمایا کہ ہر چیز کے پیچھے کس چیز کے آنے کا خدشہ ہے۔ فرمایا ممکن ہے کسی کو عبادتیں آئیں لیکن اس کو ریاکاری بھی آ جائے، کسی کے پاس علم آئے اس کے اندر توازو نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ ایک چیز جس کے اندر کوئی خرابی کہیں سے کہیں تک نہیں آ سکتی، وہ کیا ہے؟ خدا کی محبت، اس میں کوئی خرابی نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی انسان پورے خلوص سے خدا سے مانگے کہ خدا اور کچھ نہیں چاہیے یہ دے دے، اس کے نہ ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، خدا اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ فضول چیزیں، گندی چیزیں، پست چیزیں مانگنے پہ دے دیتا ہے بغیر امتحان کے، لیکن اگر کوئی انسان خدا سے اس کی محبت مانگے، یہ وہ قیمتی چیز نہیں ہے جو مفت میں ملے گی، اس پہ امتحان لیتا ہے۔ تو کہتا ہے تو مجھ سے دنیا مانگ، میں تجھے دنیا بغیر امتحان کے دے سکتا ہوں، تو مجھ سے طاقت مانگ، دولت مانگ، شہرت مانگ، یہ چیزیں بغیر امتحان کے میں دے دوں گا، لیکن اگر کسی نے خدا سے اس کی محبت مانگی سچے دل سے، پھر بغیر امتحان کے نہیں دیتا۔ تو پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ میری طلب میں کتنا سچا ہے، اس امتحان سے گزارتا ہے، پھر اس کے بعد مثال کے طور پر اس محبت کے نتیجے میں کچھ سختیاں ڈالتا ہے کہ بھئی محبت تو آئے گی لیکن سختیوں کے ساتھ آئے گی، لینا یا نہیں لینا۔ اور اس کے بعد احادیث قدسیہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں کسی سے عشق کرتا ہوں تو اسے قتل کر دیتا ہوں۔ یہ خدا کا عشق عجیب ہے۔ اچھا کیوں قتل کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ میں نے کبھی کسی موجود کو ختم کر کے پستی دیے، جب بھی کسی موجود کو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں کسی اور جگہ پہ بلند کر دیتا ہوں۔ تو جب خدا کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے اپنی راہ میں مرنے کی سعادت دے دیتا ہے، اس کو ہم شہادت کہتے ہیں۔ تو خدا متعال فرماتا ہے میں جب کسی سے عشق کرتا ہوں تو میں اسے قتل کرتا ہوں، اس کو شہادت دیتا ہے، اور اس شہادت کے صدقے میں نتیجے میں اس کے مقامات بلند ہو جاتے ہیں، وہ زندگی کے حقائق کو سمجھنے لگتا ہے، اور ایک علیحدہ چیپٹر ہے جس کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو اللہ سے جو کچھ طلب کرنا ہے اس کے اندر یہ دیکھتے رہنا ہے کہ بھائی اعلیٰ چیزیں طلب کریں، پست چیزیں طلب نہ کریں۔ اب میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے، وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کا تعلق موضوع سے بھی بنے گا، جو موضوع ہمارے پاس تھا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ہم نے اس پہ عرائض پیش کیے تھے کہ سید الشہداء کے راستے پر چلنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے، حسینیت کے لیے ہمیں کیا چاہیے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی وہ جو بدبختیاں یزید کے پاس تھیں اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے. تو ہم نے کل تک جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ جو جن کے پاس حسینیت تھی ان کے اندر کچھ کوالٹیز تھیں, اور جو بدبختی یزیدیت میں پھنسے ان کے اندر کچھ خرابیاں تھیں, اور وہ جو خرابیاں تھیں ان کو ہم نے کسی حد تک لسٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ان میں لالچ تھی, ان میں خوف تھا, ان میں عصبیت تھی, اور ان تین کی وجہ سے وہ یزیدیت میں پھنس گئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان تین کے پیچھے ایک بنیادی بیماری ہے, وہ بنیادی بیماری جس کو اہل بیت نے روایات میں بیان فرمایا, اور انہوں نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیات, ہر برائی کی جڑ یہ حب دنیا قرار پاتی ہے. اور اس کے بعد کل اس کے اوپر عرض ہوا کہ جو حب دنیا ہوتی ہے یہ کردار کی پستی دے دیتی ہے. جس کے دل میں حب دنیا ہوتی ہے اس کے کیریکٹر میں ایک پستی آ جاتی ہے, وہ بدبختیوں کی طرف آ ہی جاتا ہے, وہ اپنے کیریکٹر سے شو کر دیتا ہے. مثال کے طور پر حب دنیا کی ایک عجیب مشکل ہے, حب دنیا میں جو شخص شکار ہوتا ہے وہ دنیا دار کو دیکھ کر اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو پست کر لیتا ہے. حب دنیا میں مبتلا شخص مانگنے کی عادت رکھتا ہے, اور جو حب دنیا میں نہیں ہوتا وہ کبھی اس قسم کی حالت میں نہیں پھنسے گا. اب بڑی نفیس ایک روایت جو تھی میں اس جو ذہن میں ہے اس کو پہلے بعد میں عرض کروں گا, پہلے ایک اور روایت عرض کر دوں. ایک بہت خوبصورت روایت, ارشاد فرمایا کہ کتنا اچھا ہے کہ مالدار میری قوم کے, گویا اللہ کے رسول سے فرمان ہے, فرمایا کہ کتنا اچھا ہے میری امت کے مالدار میری قوم کے فقراء کے سامنے تواضع دکھائیں. اللہ کے رسول نے کہا کتنا اچھا ہے کہ میری قوم کے مالدار میری قوم کے فقراء کے سامنے, غریبوں کے سامنے تواضع دکھائیں, انکساری دکھائیں. اور اس کے بعد اگلا جملہ بہت ہی عجیب ہے, اور فرمایا اس سے زیادہ خوبصورت یہ ہے کہ میری قوم کا فقیر مالدار کے سامنے اپنی عزت محفوظ رکھے, مانگ کے اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرے. تو انہوں نے ایک نظام چاہا ہے, اس نظام کے اندر انہوں نے ایک عزت دینا چاہیے, اس میں کہا ہے کہ مالدار ایسے کرے, اور وہ جو محتاج ہے نعوذ باللہ تعالی مصیبت میں ہے, مشکل میں ہے مالی لحاظ سے, وہ بھی اپنی عزت کا خیال کرے. اب وہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک اور روایت ذہن میں آتی ہے سید الشہداء کے حوالے سے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو, محمد محمد وعجل فرجہ. بہت تیزی سے عرض کروں گا چونکہ آج اس سلسلے کی یہاں پر آخری مجلس بھی ہے, اور اس کو ہم نے موضوع کو اختتام تک بھی لے کے جانا ہے, اور سعید الشہدا کی روایت انتہائی نفیس ہے. پہلے بھی میں البتہ مختلف مجالس میں اس کو عرض کرتا رہا ہوں. سعید الشہدا کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مولا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. سعید الشہدا مدد مانگنے والے کو ہمیشہ مدد کرتے تھے, تمام اہل بیت اطہار کا طریقہ کار یہی تھا. اچھا اب یوں احساس ہوتا ہے جیسے اس کے ذریعے لوگوں کو کچھ سکھانا چاہ رہے تھے. تو فرمایا کہ ہم مدد تو کریں گے لیکن حسب معرفت کریں گے, تمہاری معرفت کتنی ہے پہلے یہ بتاؤ. اب یہ جو بتا رہے جملہ کہ اس کی معرفت کوئی بہت اچھی ہوگی, اور امام چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو کچھ سکھائیں. تو امام نے فرمایا کہ تمہاری معرفت کی بنیاد پہ کریں گے. اب میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل پرسوں کہ وہ مثلا اس نے کہا کہ ہاں میں بتاتا ہوں شجاعت کیا ہے اور یہ کیا, تو وہ بہت خوار ہو گیا تھا. اس آدمی نے کہا کہ مولا یہ لگتا ہے کہ امام کے مکتب کا پلا ہوا آدمی ہے. اس نے کہا کہ مولا حسب معرفت آپ دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے میں تیار ہوں, اب آپ میری معرفت کا امتحان لیں. صحیح, یہ جو جملہ ہے یہ بہت سخت ہے, امام کسی کی معرفت کا امتحان لیں, یہ بہت سخت جملہ ہے. اچھا مجھے احساس یہ ہے کہ یہ سید الشہداء کے والد گرامی کی کوئی صحابی ہیں جن کے پاس ایک خاص حد میں معرفت ہے, اور وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ سید الشہداء لوگوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ معرفت کا میری امتحان لیں. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ انسان کے اندر بڑائی کیا ہے, وہی جو جملہ یاد ہے آپ کو, انسان کے اندر کمال کیا ہے. تو امام نے پوچھا انسان کے اندر کمال کیا ہے, کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے. اچھا عزیزوں میں اس سے پہلے کہ عرض کروں, اس میں تین لیول بتائے امام نے, صحیح, اور امام نے تین لیولز بیان کیے ہیں کہ انسان کو یہ ہونا چاہیے, صحیح ہے. ویسے تو ان صاحب نے جواب دیے ہیں لیکن امام نے ان جوابوں کی تائید کی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا, اس کے ساتھ میں آپ سے ایک اور بات بھی کہوں گا, یہ دیکھتے رہیے ہمارے اندر اس میں سے کیا ہے, اس کو نوٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ مثلا ہمارے اندر اس میں سے کیا ہے. تو جب امام نے فرمایا کہ بتاؤ انسان کے اندر کمال کیا ہے. تو اس آدمی نے روایت میں لکھا ہے, میں ذرا تیزی سے چلوں گا تاکہ وقت کم لگے, اس آدمی نے ذرا سا سر جھکایا, زمین کی طرف دیکھا اور تھوڑا سوچا, اور جس طرح مولا امیر المومنین کے جملے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے معنی والے, تو اس نے بھی چھوٹا سا جملہ بولا بہت معنی والا, کہنے لگا علم معہ حلم. انسان کے اندر کمال کیا ہے؟ انسان کے اندر کمال یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہونا چاہیے اور علم کے ساتھ تکبر نہیں ہونے چاہیے, بردباری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, ایک ڈگنیٹی, ایک آنر, اپنے اندر ایک پرسنالٹی کا ویٹ وہ ہونا چاہیے. علم معہ حلم, علم کا شو آف نہیں ہونا چاہیے, یہ ساری باتیں. تو امام نے فرمایا تم نے صحیح کہا, انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہونا چاہیے اور وہ علم ایک ڈگنیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے, اپنے علم کو بیچے نہیں, اپنے علم کے اوپر غرور نہ دکھائے, اپنے علم سے دوسروں کی انسلٹ نہ کرے, اپنے علم کو صحیح کام میں استعمال کرے. علم معہ حلم. تو امام نے فرمایا کہ چلو یہ بتاؤ کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے. بھائی ساری دنیا کے لوگ تو عالم نہیں بن رہے ہیں, عالم کسی بھی معنی میں دینی عالم کا مسئلہ نہیں ہے, علم تو علم ہوتا ہے اگر کوئی واقعا اچھا علم حاصل کرے. تو امام نے فرمایا اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو. تو اس نے پھر سر جھکایا, زمین پہ دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگا مال معہ مروہ, ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم و حیا بھی ہو. بعض وقت انسان کے پاس مال ہوتا ہے شرم نہیں ہوتی, مال انسان کے اندر بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے ہم سب لوگوں کو کہ کبھی آیت بھی تو ایسا نہ ہو. وہ یہ کہ مال انسان کے اندر بڑی خرابیاں لے کے آتا ہے, بہت کنٹرول چاہیے کہ مال آئے بدبختیاں نہ آئیں اس کی, مال بدبختی لاتا ہے. اور معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان مال کمانے میں غلطیاں کر دیتا ہے, جب مال کمانے میں غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کے سارے نتیجے صاحب مال کو بھگتنے پڑتے ہیں. پھر تو مال کے ساتھ یہ بدبختی ہے, تقوی کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کی محبت کے ساتھ نہیں ہے, لیکن مال کے ساتھ ہے کہ اس میں کچھ مصیبتیں ساتھ آتی ہیں, انسان کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ مال آئے کمبختی پیچھے سے نہ آ جائے کہیں پہ. اچھا اس کا ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مال تو ہو لیکن حیا اپنے اندر رکھے, شرم اپنے اندر رکھے. اچھا شرم و حیا کسے کہتے ہیں, مال کے ساتھ شرم و حیا کسے کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ مال کو دوسروں کے سامنے اپنی سپیریئرٹی کے لیے استعمال نہ کرے. مال ہو لیکن مال کی بنیاد پر اس کی بیس پہ رسپیکٹ نہ لے, اس کی بیس پہ رسپیکٹ نہ لے. مثال کے طور پر اگر وہ تھوڑا سا سوسائٹی سے اوپر بھی جا رہا ہے مال کے حساب سے, لوگوں کے اندر رسپیکٹ کے معاملے میں اپنے آپ کو اوپر نہ لے کے جائے, کیونکہ مال اچھی بیس نہیں ہے رسپیکٹ کے لیے. اگر کسی سوسائٹی میں رسپیکٹ کی بیس مال ہوتی ہے وہ سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے, اس سوسائٹی میں کچھ نہیں بچتا پھر. یہ اور اسی کو ہم مادہ پرستی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ مال معہ مروہ, مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو. مال کے ساتھ شرم کی ایک اور علامت بھی ہے, کسی کو بے مال دیکھے مصیبت میں دیکھے تو تڑپے گا. جس کے ساتھ مال کے ساتھ شرم ہوگی وہ بے مال کسی کو دیکھے غربت میں دیکھے مصیبت میں دیکھے تڑپے گا, مدد کرے گا, اس کے لیے کام آئے گا. تو دو تین چیزیں ہیں. تو اس نے کہا مال معہ مروہ, مال ہو جس کے ساتھ شرم ہو حیا ہو. امام نے فرمایا تمہارا جواب صحیح ہے, تمہارا جواب صحیح ہے, اب یہ بتاؤ کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو. علم معہ حلم, مال معہ مروہ, یہ دونوں بھی نہ ہو تو کیا ہو. تو اس نے سر جھکایا پھر اور اٹھا کے کہا فقر معہ صبر, ایسا فقیر ہو جس کے اندر صبر ہو, شکوے نہ کرے شکایت نہ کرے. فقیر ہو, نہیں ہے پیسہ کوئی بات نہیں, فقیر کا مطلب بیگر نہیں ہے, فقیر کا مطلب وہ ہے جس کے پاس نہیں ہے, نہیں ہو لیکن کیا ہو, صابر ہو, شکوا کرنے والا نہ ہو, چک چک نہ کرے خدا سے کیوں نہیں دیا کیوں نہیں دیا. اچھا نہیں دیا تو کیا اللہ کا مالک, اللہ مالک ہے ٹھیک ہے, نہیں دیا خود کچھ کرے گا پھر. فقر معہ صبر. تو علم معہ حلم, مال معہ مروہ, فقر معہ صبر. امام نے فرمایا بالکل صحیح کہا, آخری پارٹ بہت خطرناک ہے, آخری بات بہت خطرناک ہے. امام نے کہا اچھا اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ تو اس بندے کو جوش آیا، آپ کو پتہ ہے عرب کو جوش آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو جوش آیا اور اس نے کہا کہ مولا پھر تو آسمان سے بجلی آئے اور اس کو گرا دے، چونکہ اس میں جس کو ہم لوگ پنجاب میں کہتے ہیں ککھ نہیں ہے، یہ بیکار آدمی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، پھر اب آسمان سے بجلی آئے گرائے. اس نے تو جوش میں آ کے کہا تو سب لوگ ہنسنے لگے، مسکرائے، امام بھی مسکرائے، لیکن خطرناک بات یہ ہے امام نے کہا صحیح کہا. یہ بڑا جملہ خطرناک ہے کہ امام نے کہا ہاں میرے نزدیک بھی اس کی کوئی ورث نہیں ہے، یعنی ان کے صحیح کہنے کا مطلب یہی ہوا نا کہ نہیں میرے نزدیک بھی اب اس کی کوئی ورث نہیں ہے. انہوں نے ہمیں ایک چیلنج دیا، امام نے اس روایت کے ذریعے ہمیں ایک چیلنج دیا، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ تم بتاؤ تم اس تین میں کہاں فٹ ہو رہے ہو؟ آیا علم معہ حلم ہو، مال معہ مروہ ہو، فقر معہ صبر، تم کہاں فٹ ہو رہے ہو؟ اس طرح زندگی میں کیریکٹر نظر آتا ہے، اس سے کیریکٹر نظر آتا ہے. اچھا اب کوئی دنیا پرست ہوا تو وہ تینوں میں الٹا ہوگا، علم ہوا تو اکڑے گا، مال ہوئی تو شو بازی کرے گا، فقیر ہوا تو چلائے گا. اور اگر کوئی خدا پہ یقین رکھتا ہو تو علم کے ساتھ حلم ہوگا، مال کے ساتھ مروت ہوگی، اور فقر کے ساتھ صبر ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. بہت جلد فرق. تو ہمیشہ انسان یہ چیک کرتا رہے کہ میری آئیڈیالوجی نے میرے کیریکٹر کے اوپر کیا ریفلیکٹ کیا ہے، کیریکٹر پہ کیا ریفلیکٹ کیا ہے. اچھا کیریکٹر کا کچھ حصہ وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی خود بخود امپوز کر دیتی ہے، اس نے نہیں بنایا ہوتا، سوسائٹی نے خود بخود دے دیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بھئی آپ یہاں پہ گاڑی چلا رہے ہوں اور آپ بار بار لین چینج کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں تو سوسائٹی خود ہی امپوز کر دے گی، ایک ایسا جرمانہ لگے گا کہ زندگی بھر لائن چینج کرنے سے پہلے دیکھتا رہے گا کہ کوئی آ تو نہیں رہا کہیں سے، کوئی جرمانہ لگے گا. یا مثال کے طور پر مثلا یہاں پہ کوئی گندگی ایسے آسانی سے نہیں پھیلائے گا، تو اب مثال کے طور پہ کوئی گندگی پھیلا رہا ہو سب لوگ اسے دیکھیں گے، اسے کہیں گے بھائی کیسا انسیولائزڈ انسان ہے، اس کے پاس کوئی سیولائزیشن ہی نہیں ہے. صحیح ہے، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو سوسائٹی امپوز کر لیتی ہے. ہم غلطی سے یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، نہیں وہ ہمارا کمال نہیں ہوتا، وہ تو سوسائٹی نے ہمارے گلے سے نکلوا لینا ہے. اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس سوسائٹی سے نکلو کسی اور سوسائٹی میں جاؤ، ابھی پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں. جب سب گندگی پھیلا رہے ہوں اور تم بھی پھیلا دو تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ صفائی تمہاری عادت نہیں ہے، سوسائٹی نے امپوز کیا ہوا تھا تمہارے اوپر. تو ہم لوگوں کو یہ فوراً دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو ہم نے اپنے اندر اچھائی ایجاد کی ہے وہ کون سی ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے نا، مادہ پرستی اور دنیا پرستی کے چینل میں، وہ یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو اندرونی صفتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر کتنی بن رہی ہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ بھئی ایک دنیا پسند انسان ہوگا تو خوف ہوگا، لالچ ہوگا، عصبیت آئے گی، لیکن اگر کوئی آخرت پسند انسان ہوا تو اس کے اندر کچھ کوالٹیز بنیں گی. وہ اندر کی کوالٹیز کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر جو واقعا خدا پسند ہوا، خدا کی عبادت کرنے والا ہوا، آخرت کی طرف دیکھنے والا ہوا، وہ مشکل حالات میں ناامیدی دکھائے گا کبھی؟ نہیں. کیوں ناامیدی دکھائے؟ معاملہ خدا کے ہاتھ میں، کیوں ناامید ہو؟ اچھا اگر میں کسی مشکل حالت میں پڑا اور میرے دماغ کے اوپر ناامیدی آ رہی ہے، معاملہ ختم ہو گیا، میں سب ختم ہو جائے گا، ہم یہ ہو جائیں گے، کیوں؟ خدا ہے یہاں پہ. اچھا اگر مر بھی گئے تو جانا تو خدا کے پاس ہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیوں کہتے تھے بار بار؟ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں دکھا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی وہ جو آپ کہہ رہے تھے آخرت پسند ہیں، ہم خدا کے عبادت گزار ہیں، وہ روح تک بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. اور یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کربلا کا معرکہ تھا یا مثلا امام تشریف لائیں گے، یہ ٹیسٹ سادہ ٹیسٹ نہیں ہوتے. بعض ایسے امتحانات ہوتے ہیں، میں ایک مثال عرض کروں گا دنیا کے حساب سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. भाई आपने देखा होगा वो कभी कभी जो दिल की कंडीशन चेक करने के लिए एक एक उसके ऊपर दौड़ाते हैं, उसके ऊपर ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ाते हैं। अच्छा, वो दौड़ाते हैं, क्यों दौड़ाते हैं? वो कहते हैं कि भाई दिल में जो खराबी होगी वो नॉर्मल चलने से नजर नहीं आती। एक दफा आप जरा थकावट में आ जाएं, आपका जरा सांस फूले, पसीना बहे, दिल के ऊपर प्रेशर पड़े। जब दिल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और दिल को पूरे ताकत से इस्तेमाल किया जाएगा, तब अगर उसके कोई वॉल्व बंद हुए तो पता चल जाएगा, ये ईसीजी में आ जाएगा कि भाई इसका ईसीजी जो है वो गड़बड़ मचा रहा है, कुछ खून कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। अच्छा, ये कब पता चलेगा? ये पता चलेगा आखिरी लेवल में, कब? जब हर तरफ से प्रेस किया जाएगा, क्रंच में लाया जाएगा, तब पता चलता है अंदर अच्छा है या अंदर गड़बड़ है। इंसान भी ऐसे ही है, जब तक क्रंच में नहीं फंसते, अंदर का गंद, अंदर के हीरे नजर नहीं आते। खुदा क्रंच में डालता है, कहता है इसको दबाओ, और जब वो फंसता है उस इम्तिहान के अंदर, आखिरी लेवल की जैसी चीजें होती हैं, जैसे वो मैंने दिल की मिसाल में कहा, तब पता चलता है कि भाई इसकी वेव्स कहां जा रही हैं। तो आप और मैं जिंदगी की आसानियों से ये ना समझें कि हमने इम्तिहान जीत लिए। आसानियों में तो खुद दिल का पता नहीं चलता, रूह को तो बहुत बात की बात है, दिल का पता नहीं चलता। ये कब पता चलता है? ये उस वक्त पता चलता है जब बिल्कुल जाके इंसान फंसता है। अब मैं एक और बात सोचता हूं, जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो इम्तिहान क्या ऊपर ऊपर से होंगे? करबला का इम्तिहान ऊपर ऊपर का था क्या? नहीं, ये जो इंसान के आखिरी इम्तिहान हो सकते हैं वो करबला में हुए थे। इमाम भी जब तशरीफ लाएंगे, यूं एहसास होता है मुझे कि ये इम्तिहान छोटे मोटे नहीं होंगे, ये इम्तिहान आखिरी लेवल के ऊपर होंगे। अच्छा, जब आखिरी लेवल के ऊपर इम्तिहान हुए और हमारी कैपेसिटी आखिर तक चेक नहीं हुई है अभी, ये तो मामला बड़ा खतरनाक है। मैं कभी कभी ट्रैवलिंग के ऊपर गाड़ी को ले जाता हूँ पहाड़ों में, 2-3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, तो पहाड़ों में ले जाता हूँ, तो मैं बाज़ औक़ात वो 3,500 मीटर्स की हाइट पर हम चले जाते हैं। अच्छा, अब ये अगर आपको मिसाल के तौर पर इतनी हाइट पे जाना है, हर गाड़ी ले जाएं क्या? नहीं, हर गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा, वहां से जब नीचे उतरने लगेंगे ना, तब भी हर गाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ी खराब हुई तो ना वो ऊपर जाएगी, और अगर ऊपर पहुंच भी गई तो नीचे कहीं और जाएगी, फिर वो आपको रोड पे नहीं लाएगी वो। तो आपको पता होता है कि भाई ये जो एक्सट्रीम टेस्ट होने हैं, इसके लिए गाड़ी मजबूत होनी चाहिए, वरना मामला खराब हो जाएगा। तो हम हर दफा जाने से पहले मतलब मैकेनिक के पास भेजते हैं, उसको सब बताते हैं कि भाई ये गाड़ी इतने हजार किलोमीटर जाएगी, इतने हजार मीटर इसने ऊपर जाना है, इस टेरेन के अंदर हम गाड़ी को इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको तुम अच्छी तरह देख लो पहले से, सही है? अब खुदा हमसे क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है, देखो अगर तुम वो खुश नसीब हो जो आखिरी इमाम के दौर में आने वाले हो, तो एक बात से मुतमइन रहना, मैं मैक्सिमम पे जाके टेस्ट करूंगा। क्यों? इनाम भी मैक्सिमम दूंगा, फिर इनाम आखिरी लेवल का मिलेगा। कितने लेवल का? अगर किस लेवल पे जाके इनाम मिलेगा, अल्लाह के रसूल असहाब के साथ तशरीफ फरमा थे, फरमाया सलाम हो मेरा मेरे भाइयों पर, मेरा सलाम हो मेरे भाइयों पर। लोगों ने सोचा शायद हमें सलाम करने, उन्होंने कहा अलैकुम सलाम। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, मेरा सलाम हो मेरे भाइयों पर। उन्होंने कहा था मामला हमारा नहीं है, मामला किसी और का है। उन्होंने फिर दोबारा अल्लाह के रसूल ने कहा मेरा सलाम हो मेरे भाइयों पर। तो असहाब ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये तो हमें समझ में आ गया कि हम नहीं है। अच्छा, हमने बदर आपके साथ लड़ी, उहद आपके साथ लड़ी, और भाई आपका कोई और है, तो ये कौन लोग हैं? हम आपके भाई नहीं है, जबकि इतनी जंगें लड़ ली हमने आपके साथ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम लोगों ने मुझे देखा था और जंगें लड़ी थी और मैं तुम्हारे साथ था। फरमाया आखिरी दौर में मेरे बेटे की नुसरत के लिए वो कौम आएगी जिसने मुझे नहीं देखा होगा, उसने सिर्फ मेरी स्याही देखी, मेरे सफेदी देखी। क्या मतलब? मेरी राइटिंग को लिखा हुआ देखा है, मुझे नहीं देखा है, कागज के ऊपर लिखा हुआ देखा है सिर्फ। और फरमाया ये वो ऐसा साथ देंगे मेरे बेटे का जैसे तुमने भी नहीं दिया। जबकि उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, उन्होंने सिर्फ मेरा लिखा हुआ पढ़ा होगा, तो वो मेरे भाई हैं। अब देखें आप मामला क्या है, यानी हम एक ऐसे इम्तिहान में जाने वाले हैं जिसके ऊपर इनाम रसूल खुदा के साथ भाई बनना है। किस लेवल पे इम्तिहान होने वाला है? हमारे दिलों के अंदर जो कुछ भी है वो नीचे से ऊपर आएगा। और इसको अहले बैत फरमाते हैं रिवायात के अंदर, एक और रिवायत के अंदर फरमाया तो गर्बलू सुम्मा तो गर्बलू सुम्मा तो गर्बलू। गर्बाल किसे कहते हैं? ये हमारे अरबी भाई बैठे हैं, गर्बाल कहते हैं छन्नी को। आप और मैं, याद है आप लोगों को पुराने जमाने हम लोगों के घरों में छन्नियां इस्तेमाल होती थी, दाल लाए तो उसमें कचरा होता था तो छलनी से छलाते थे, हाँ, ताकि, या मतलब आटे को छानते थे उसमें से घुन निकलता था, ये सब कुछ। फरमाया कि तुम लोग छाने जाओगे तुम्हारे लोग कट जाएंगे, थोड़े से रह जाएंगे, फिर दोबारा छाने जाओगे और कट जाएंगे, फिर और थोड़े से रह जाएंगे, फिर तीसरी दफा फिर छाने जाओगे, फिर छन्नी लगेगी, फिल्टर लगेगा। फरमाया आखिर में तुम लोग ऐसे रह जाओगे जैसे गंदम के दाने को कीड़े ने काट लिया हो और बाकी सिर्फ छिलका रह गया हो। तुम लोगों का काम इतना सख्ती में जाएगा, तो तुम लोग सिर्फ छिलके वाले रह जाओगे बस, बाकी सब कट जाओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि टेस्ट जो होगा वो मैक्सिमम पे होगा, क्योंकि रिवॉर्ड मैक्सिमम है। रसूल खुदा की उखुवत, रसूल खुदा का भाई बनना कोई आसान काम तो नहीं होगा। फिर अगर वो उखुवत का मैदान है तो फिर इम्तिहान बड़ा सख्त है, और इस सख्त इम्तिहान में हम लोगों को जो तैयारी करनी पड़ेगी वो मैक्सिमम पे जाके करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? मैं सिर्फ 5 वक्त की नमाजें पढ़ लेता हूँ, 2-4 काम अच्छे बुरे कर लेता हूँ, मैं चलना चल जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये अंदर तक बात जाएगी। अब जिस चीज को मुझे संभालना पड़ेगा वो ये कि वो जो मैंने सामने सामने संभाला है वो तो सही है, अंदर कितना संभाला है। मसलन मेरे दिल के अंदर बोझ ना हो, मेरे दिल के अंदर खुदा से नाउम्मीदी ना हो, खुदा से शिकवा ना हो, बंदों के लिए बेहिसी ना हो, 10 चीजें जो आती हैं, फिर ये सब चीजें अंदर से साफ हों, फिर मैं उम्मीद कर सकता हूं कि खुदाया तेरी राह में कोशिश करूंगा, बाकी खराबियों को तू दूर कर दे, ताकि इंशाअल्लाह मैं तेरी हुज्जत की नुसरत के लिए तैयार हो सकूं। अल्लाह इसकी सआदत हम सबको नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। दुरूद भेजेगा मोहम्मद आले मोहम्मद अच्छा अब जनाब तमाम बातों को समेटते हुए ये बात भी हो गई कि खराबी क्या थी, ये बात भी हो गई कि खराबी की जड़ क्या है, ये बात भी हो गई कि खराबी की जड़ कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होती है। तो कैरेक्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आए अपने, और हम दूसरों से हमें क्या सरोकार, हमें तो अपने से सरोकार होना चाहिए, तो फिर हमें इससे लड़ना है। अच्छा अब सवाल ये, लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे कैसे? सबसे पहला मसला तो भाई ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। और मैंने अर्ज किया कि ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो सकती है, पता भी नहीं चलता है, क्यों? एनवायरनमेंट सारा गड़बड़ है। अगर कोई ऐसा प्योरिफाइड एनवायरनमेंट होता, मतलब यहाँ पे सफेद चादर बिछी हुई है, कोई जरा सा भी गंदे पांव लेकर आएगा तो पांव पता चल जाएगा कि भाई ये गंदे पांव लेकर आया। लेकिन अगर सारी यहाँ पे गंद फैली हुई हो, अब एक आदमी गंदे पांव लेकर आया, क्या पता चला? तो सोसाइटी में ऑलरेडी इतनी गंद फैल गई है कि अब अगर एक आदमी गंदगी के साथ बैठा हुआ है तो पता कहाँ चलना है। तो सबसे पहला मरहला तो आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या अर्ज हुआ? अर्ज हुआ कि भाई कैरेक्टर चेक करते रहो, और कैरेक्टर में फिजिकल मत चेक करो, अंदर से चेक करो अंदर क्या खराबी है। और उसकी मैंने चंद चीजें आपकी खिदमत में अर्ज की। अच्छा उसके बाद लड़ें कैसे? लड़ें इस तरीके से कि जैसे ही अपनी किसी गलती को आइडेंटिफाई करें कि भाई मिसाल के तौर पर खुदा कहता है ये करो, मैं अड़ा बैठा हूं ये नहीं करूंगा, जैसे ही आइडेंटिफाई करें अब आप अपनी प्लानिंग करें कि इससे जान कैसे छुड़ानी है। अब मसलन जान कैसे छुड़ानी चाहिए, मैं 2-4 नुस्खे अपने जहन में सोचता हूं। एक नुस्खा तो ये करें कि जबर करके उसकी अपोजिट को करना शुरू कर दें, जबर करके उसको अपोजिट करना शुरू कर दें। मिसाल देता हूं, मसलन फर्ज करें जनाब एक आदमी है मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कोई दिमाग की मेरी तार हिल गई, وہ آدمی آتا ہے تو مجھے بڑا برا لگتا ہے, بڑا غصہ آتا ہے مثلا اس کو دیکھ کے. اب میں کیا کروں, جیسے ہی وہ نظر آئے میں اس کو دعائیں دینا شروع کر دوں, الٹا کرو. مثلا میں نے دیکھا کہ یار میں جہاں کہیں جاتا ہوں نا میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے عزت ملے, مجھے احترام ملے, لوگ میرا خیال کریں. اب میں کیا کروں, جان بوجھ کے ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں مجھے کوئی پہچانتا ہی نہ ہو, مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں کوئی نہ پہچانتا ہو, پھر اس کو میں عزت دوں جس کو کوئی عزت نہ دے رہا ہو, تاکہ مجھے عزت دینا ہے نہ کہ ہمیشہ لینا. اس طرح سے اپوزٹس کر کر کے میں اپنا امتحان لیتا رہا ہوں کہ بھئی میرے اندر بات کہاں پہنچی. مثلا میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں, مثال کے طور پر میں ایک جگہ مجلس پڑھوں گا وہاں پبلک بہت ہوگی, ایک جگہ پڑھوں گا جہاں نہیں ہوگی. اچھا جہاں پہ نہیں ہو رہی کیا مجھے برا لگ رہا ہے؟ اگر برا لگ رہا ہے نا اس کا مطلب میں پھنس گیا ہوں, میرا معاملہ خراب ہو گیا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں جان بوجھ کے ایسی جگہ پڑھوں جہاں لوگ نہ ہوں, تاکہ مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ بیٹا مجلس لوگوں کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے, مجلس اہل بیت کے لیے پڑھی جاتی ہے, اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. ان باتوں میں مت جاؤ. اسی طریقے سے ہر چیز میں معاملہ آ سکتا ہے. اپنے اوپر رکھ کے عرض کر رہا ہوں نا, مال کا معاملہ آ سکتا ہے, عزت کا معاملہ آ سکتا ہے, شہرت کا معاملہ آ سکتا ہے. وہ کرو جو بالکل اپوزٹ ہو, تاکہ یہ پتا چل جائے کتنے پانی میں, اور یہ بھی پتا چل جائے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم اپوزٹ کریں اور اپنے اوپر کنٹرول کریں تو ہمیں صحیح کرنے کی ٹریننگ ہو جائے گی, صحیح کرنے کی ٹریننگ ہو جائے گی. مثال کے طور پر جناب علی, ایک پیسہ میرے ہاتھ میں آیا, میں نے وہ پیسہ لیا. اب میں سوچ رہا ہوں اپنے لیے مجھے کیا کرنا ہے, یہ اپنے لیے کیا کروں گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اچانک میرا دماغ کہے گا کہ بھائی یہ جو اللہ پیسہ دیتا ہے یہ دوسروں کے لیے دیتا ہے, صرف اپنے لیے نہیں دیتا ہے. یہ بتاؤ اس میں سے دوسروں کا حصہ کتنا ہے؟ اب میرا دل کڑے گا, نہیں نہیں میں نے دوں گا, اب میرا ہے. یہ اس طریقے اپنے اوپر جبر کرے گا, نہیں ایسے نہیں دینا پڑے گا. چند دفعہ جبر کرے نا انسان اپنے اوپر تو کچھ طبیعت اس کی ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی مجھے ایک دفعہ, میں نے دیکھا وہ بندے خدا بہت زیادہ دیتا ہے چیریٹی میں, اس میں اس میں, اور بے دھڑک ایسی بس دے دو, ختم کرو, یوں کرو. میں کہا بھائی کیا ہو گیا اتنا زیادہ ہے؟ کوئی وجہ ہے کیا یہاں پہ؟ کیا کوئی خواب آپ دیکھ لیا ہے؟ کیا مسئلہ ہو گیا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا کہ بھائی ایسا ہے میرے پاس پہلے پیسہ نہیں تھا, پھر جب پیسہ آیا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا تھا. اس نے کہا, کہنے لگا میرے پاس پیسہ نہیں تھا, پھر جب پیسہ آیا نا تو میں نے پیسے کی شوبازی میں دکھانے کی خاطر لوگوں کو دینا شروع کر دیا, اور میں اناؤنس بھی کرواتا تھا. کہنے لگا جب میں نے یہ کیا نا تو میں نے دیکھا کہ میرا پیسہ کم نہیں ہو رہا بلکہ پیسہ بڑھ رہا. کہنے لگا پھر مجھے خدا سے شرم آئی کہ میں خدا کے لیے نہیں دے رہا ہوں, وہ پھر بھی میرے رسک میں بڑھا رہا, تو بہتر نہیں کہ میں خدا کے لیے دے دوں؟ کہنے لگا پھر مجھے عقل آئی کہ نہیں, مجھے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دینا چاہیے, مجھے اللہ کے لیے دینا چاہیے. اور اس نے کہا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں, میرے پاس پیسہ ہے ہی اسی کام کے لیے کہ مجھے دینا ہے. اچھا یہ نہیں ہو رہا کہ وہ دے رہا ہے تو اس کا پیچھے سے ڈبا خالی ہو گیا ہے, مجھے تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر کوئی دینے پر آ جائے پھر اس کا ڈبا اللہ کے پاس ہے, پھر وہ اس ٹریجر کو کبھی بھی خالی نہیں ہونے دیتا ہے. پتہ نہیں کوئی نظام ہے یہاں پہ. اچھا بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہوں نے دیا اور معاملہ پیچھے سے ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. تو میں سوچتا ہوں شاید خدا ان کو دولت سے بڑھ کر شاید کچھ اور دے دیتا ہو جو ان کے زیادہ کام آئے گا. دولت تو پھر دنیا میں ہی کام آتی ہے نا, تو مثلا خدا ان کو اس غربت کے بدلے میں جو اس نے اچھے کام کیے, غربت آ گئی کسی بھی وجہ سے, شاید خدا اس کے بعد محبت دیتا ہو, شاید قربانی دیتا ہو, پتہ نہیں کیا دیتا ہوگا. البتہ معمولاً میں نے دیکھا ہے جو ابھی تک میرا اندازہ ہے, تقریباً میں شور ہوں اس کے اوپر, تقریباً 90% سے اوپر مطمئن ہوں کہ جو خدا کی راہ میں خلوص سے دے رہا ہو خدا اسے خالی نہیں کرتا, خدا خالی نہیں کرتا. اگر میں مارجن رکھ رہا ہوں نا, یہ تھوڑا سا میں نے بولا اس لیے بولا ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نے دیکھا ہے یا میرے ساتھ ہوا ہے کبھی, لیکن میں نے آج تک ایسا دیکھا نہیں ہے کہ کسی نے خدا کی راہ میں خلوص سے دیا. بعض اوقات انسان دو نمبر ہی کر دیتا ہے, وہ گڑبڑ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ممکن ہے پنشمنٹ آ جائے. لیکن اگر دو نمبر ہی نہ کرے, تکبر نہ دکھائے, لوگوں بے عزتی کرنے سے بہت سزائیں ملتی ہیں. زیادہ تر جو نعمتیں انسانوں کے ہاتھ سے نکلتی ہیں وہ کسی کی بے عزتی کرنے سے نکلتی ہیں، چونکہ خدا کے نزدیک جتنا مومن کی عزت کا احترام ہے اور سمجھ لو اس کے اوپر سب قربان ہے۔ تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میرے کسی کام کی وجہ سے کسی مومن کی بے عزتی ہوتی ہے، کسی مخلص انسان کی بے عزتی ہوتی ہے، خدا اسے پسند نہیں کرتا، پھر سزا دیتا، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ مظلوم کی آہ میں اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ پھر گھومتی ہے، جب وہ مظلوم چلاتا ہے تو پھر خدا کی لاٹھی جو ہے وہ گردش میں آتی ہے اور پھر وہ بتاتی ہے کہ کیا ہوا۔ تو اصول اس طرح کے ہیں، زندگی اس طرح کی ہے اور آزمائشیں اس طریقے سے آتی ہیں۔ تو میں نے جو آپ کی خدمت میں طریقہ کار عرض کیا وہ یہ تھا کہ پہلے بیماری کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کا اپوزٹ کرنا شروع کر دیں، اپوزٹ کرنا شروع کر دیں۔ شہرت کی طلب ہے، تھوڑی سی گمنامی میں چلے جاؤ، پیسے کی خواہش ہے، تھوڑی سی غربت اٹھا لو، دوسروں سے نفرت آتی ہے، دعائیں دینا شروع کر دو، فلاں کام میں اپنی ذلت احساس ہوتی ہے، وہی کرو۔ اور اس میں ایک ہوشیاری بھی چاہیے، شیطان بہت مکار ہے، بہت مکار ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کی، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، محمد وآل محمد جل فرج۔ وہ ایک ہمارے یہاں رائٹر تھا، اس نے لکھا تھا، اس کی کتاب میں بعض جگہ گڑبڑ بھی آ جاتی ہے بہرحال، لیکن یہ واقعہ اچھا ہے۔ رائٹر کا نام میں جان بوجھ کے ممبر پہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ بندہ خدا کہتا ہے کہ میں کسی کے پاس گیا، وہ لوگوں کی تربیت کرتا تھا، تو کہنے لگا میں اس کے پاس گیا تو ان کے پاس کافی اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ ایک ان میں بیوروکریٹ تھا، بڑا گورنمنٹ کوئی آفیسر تھا، تو وہ آیا، اس نے کہا کہ بابا جی میرے ساتھ بڑی مصیبت ہے، میں انسانوں کے سامنے اکڑ دکھاتا ہوں، میں انسانوں کے سامنے بہت اکڑتا ہوں اور میں انسانوں کو بہت ذلیل کرتا ہوں، تو میرے اندر ایروگینس بہت زیادہ ہے، میں کیا کروں اس کے لیے؟ تو بابا جی نے کہا کہ دیکھو یہ جتنے لوگ اندر آ رہے ہیں نا ان کی جوتے بکھرے ہوئے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، جو آدمی جوتا اتارے اس کا جوتا اتار کے سیدھا کرنا، اور جو یہاں سے جائے اس کے سامنے جوتا رکھنا۔ اس نے کہا سرکار صحیح ہے، اس سے میری ایروگنس ختم ہو جائے گی؟ اس نے کہا ہاں اس سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ وہ جناب باہر گیا، سب کے پاؤں سے میلے کچیلے جوتے اتارتا تھا، اور جو بندہ آتا تھا اس کا جوتا صاف کر کے اس کے پاؤں کے آگے رکھ دیتا تھا۔ اب پتہ نہیں مثلا 22 گریڈ کا آفیسر جوتے رکھ رہا ہے لوگوں کے سامنے، دیہاتیوں کے سامنے اور ان کے سامنے۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ میرا علاج ہو رہا ہے، میری ایروگینس ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ جو رائٹر تھا یہ کہتا ہے میرے اندر بھی ایروگینس ہے، کہتا ہے میرے اندر بھی ایروگینس ہے۔ تو یہ بھی جاتا ہے سوچتا ہے چلو یہ جوتے رکھ رہا ہے نا، میں بھی جوتے رکھوں گا تاکہ میری بھی ایروگینس صحیح ہو جائے گی۔ تو وہ جو بابا جی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے میاں تم کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ بابا جی آپ نے ایروگینس کا علاج بتایا نا، تو میرے اندر بھی ہے، میں جا رہا ہوں وہاں پہ۔ کہنا بیٹا تیرے اندر صرف ایروگینس نہیں ہے، تیرے اندر ریاکاری بھی ہے، تو جوتے صحیح کرے گا تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں، تو یہ ڈرامہ کرے گا، تو یہاں بیٹھ تیرے علاج میں کچھ اور کروں گا۔ تو یہ بعض اوقات شیطان ایسا پکڑ لیتا ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ٹریپ ہو گیا ہوں، میرا علاج نہیں ہو رہا ہے، میں اور برا پھنسے چلے جا رہا ہوں۔ تو مثال کے طور پر مثلا فرض کرو اتنا خدا کو چاہتا نہیں ہے لیکن دکھاتا ایسے جیسے واہ کیا برزگار انسان ہے، اس سے کوئی علاج نہیں ہوگا، اس سے علاج نہیں ہوگا۔ جہاں کہیں آپ کا اور میرا نفس یہ مائل ہو نا، ذرا لوگوں کو بتائے، بس سمجھنے گئے، بس گئے۔ اچھا لوگوں کو پتا نہیں چلا تو مجھے برا لگا، اوہو اس کا مطلب ہے گئے، یہ لوگوں کے پیچھے گھوم رہا ہے، یہ خدا کے پیچھے نہیں گھوم رہا۔ اور یہ سب چیزیں پھر آتی ہیں ہم جیسوں کے اندر، چھوٹے ممبر پہ بٹھا دیا، بڑے ممبر پہ بٹھا دیا، اس نے پہلے نوحہ پڑھ لیا، اس نے پہلے مرثیہ پڑھ لیا، اس نے یہ کیوں کہہ دیا، اس نے یہ کیوں کھا لیا، یہ سب چیزیں، یہ دنیا ہے، یہ آخرت نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ پھر اس کے پیچھے بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے، بہت چیک کرنا پڑتا ہے کیسے انسان صحیح راستے کے اوپر رہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ اپنی تربیت کیسے کرے، یہ آسان کام نہیں ہے سارے۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم خلوص کی خدا قدر کرتا ہے، تو اگر کوئی خلوص سے خدا سے مانگتا رہے کہ خدا مجھے اصلاح چاہیے، تو پھر تو یہ سمجھ لیں کہ دروازے فرش دیوار یہ سب انسان کی مدد کرتے ہیں۔ پھر مانگے صحیح، ابھی مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں امریکہ میں ہوں مجھے کون سے ہدایت ملے گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھیا یہ میں اور وہ بولنے والے ہادی نہیں ہوتے ہیں، ہم لوگ بولنے والے ہوتے ہیں، ہادی خدا ہوتا ہے۔ اگر ہم بولنے والے نہیں بھی ہوئے نا مر گئے سارے تو یہ دیواروں اور دروازوں سے خدا ہدایت دے سکتا ہے اگر کوئی ہدایت طلب کر رہا ہو تو. اگر واقعاً کوئی خدا سے کہے خدا مجھے ہدایت چاہیے تو خدا تو کہیں سے بھی دے دے گا, کہیں سے بھی لا کے وہ کر دے گا بندوبست. اور سب سے بڑا سہارا سید الشہداء کا سہارا کہ بھائی خدا نے اس نام کے اندر برکت ڈالی ہے, اس نام کے اندر خدا متعالیٰ نے عظمت ڈالی ہے. تو ہم نے اور آپ نے جو زندگی میں کرنا ہے, میں نے عرض کیا بیماری کو آئیڈینٹیفائی کریں, اپوزٹ کریں. ایک اور کام عرض کروں, یہ دیکھیں اہل بیت کا کیریکٹر کیا تھا, کاپی کرنے کی کوشش کریں. اچھا ہم لوگ اچھی کاپی نہیں بنیں گے, ایک ہوتی ہے نا اچھی فرسٹ کلاس کاپی ہوتی ہے, کاپی تو ہوتی نہیں ہے فرسٹ کلاس ہوتی ہے, یا تو فورتھ ففتھ کلاس کی کاپی بن جائے تب بھی کافی ہے, لیکن کاپی کرنے کی کوشش ضرور کریں. اگر وہ ہوتے تھے تو معاف کر دیتے تھے, چلو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں, وہ ہوتے تو یہ کرتے, چلو میں بھی کرتا ہوں. تو میں نے کہا اچھی کاپی نہیں بنیں گے ہم لوگ, لیکن اگر کوشش کریں گے تو وہ اپنی برکت سے ہمارے وجود کو منور کر سکتے ہیں, کر دیتے ہیں. تو یہ ہم کام کریں تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اس راستے کے اوپر چلنے کی سعادت دیتا ہے. تو دو باتیں آپ جاتے جاتے, بس آخری بات وہ یہ کہ نہ ایسی امید میں جائیں کہ کام چھوڑ دیں کہیں سب اچھا ہو جائے گا, اور نہ ایسی نا امیدی میں جائیں کہ کام چھوڑ دیں کہیں یہ کام نہیں ہو پائے گا. بولنے والا نہ لوگوں کو اتنی امید دلائے کہ وہ کام چھوڑ دیں اور وہ کہیں کہ سب ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا, نہ بولنے والا اتنی سختی اور نا امیدی دلائے کہ لوگ کہیں بھائی یہ کام ہم سے نہیں ہوگا. نہیں, بیچ میں رہو, اللہ کی امید بھی رکھو اور اللہ کی سختی سے بھی ڈرو. یہ جو بیچ کا راستہ ہے یہ ہمیں سکھایا گیا, لیکن جد و جہد کرتے رہو, کوشش کرتے رہو. تو عزیزان محترم, آخری جملہ اگر میں آپ سے کہوں تو بس ایک بات کہوں گا, اپنی کسی خرابی کو چھوٹا مت سمجھیے گا. چھوٹی سی بھی خرابی ہو اسے چھوٹا نہیں سمجھیے گا. کیوں؟ ممکن ہے اس کی جڑ بہت بڑی ہو. وہ دیکھا نا آپ نے گلیشیئرز جو پانی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, آئس برگز, ٹپ تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, نیچے بڑی کہانی ہوتی ہے. انسان کی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں, اخلاقی بیماریاں اوپر سے چھوٹی ہوتی ہیں, نیچے روٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بیماری کو بھی کم مت سمجھیں, اس کا علاج کرنے کی طرف جائیں, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ ورنہ وہ پھیل جاتی ہے بیماری. تو یہ سب چیزیں ہیں, اپنے لیے عبادتوں کا ایک شیڈیول بنائیں, ایک شیڈیول بنائیں, ایک منیمم اس کیجول ہو کہ بھائی یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے, اور اس میں سید الشہداء کی کوئی زیارت روزانہ ضرور ہونی چاہیے, چونکہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. تو ہم اتنی سخت مصیبت میں زندگی میں گزار رہے ہیں, اتنی گمراہی کے دور میں, تو ہمیں سید الشہداء کی نجات کی کشتی چاہیے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکے گا. تو ہمارا تعلق صرف اتنا نہ ہو کہ ماہ ایام عزا میں اگر ہم فرش کے اوپر بیٹھ جائیں, نہیں, روزانہ کا تعلق ہونا ضروری ہے. روزانہ سید الشہداء سے کوئی دعا, کوئی درخواست, کوئی التجا کہ مولا آپ کے چاہنے والے آپ کی طرف سے نظر لطف. ایک دعا چاہیے صرف, کوئی ایک دعا ان کی طرف سے. اصحاب بعض اوقات اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ خاندان عصمت کی مدد کرتے تھے, اہل بیت کی نصرت کرتے تھے کسی معاملے میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. کیا چاہتے تھے؟ چاہتے تھے شاید حسین ایک دعا دے دیں بس. اور جو بڑے بہت محنت کرنے والے لوگ تھے وہ ایک اور ہدف بناتے تھے. وہ کیا تھے؟ وہ بڑے عجیب ہدف تھا, بڑے عجیب مقام تھا. وہ ان کو پتا تھا کہ سیدہ رات کی تاریکی میں اپنے چاہنے والوں ماننے والوں کو دعائیں دیتی. تو جو بڑے مرتبے کے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کاش بیوی کی دعاؤں میں ہمارا نام آ جائے, اس پہ محنت کرتے تھے. اور یہ دروازے بند نہیں ہوئے ہوں گے, یہی جو میں اور آپ دعائے سلامتی پڑھتے ہیں, اگر اس کو میں اور آپ ڈھنگ سے پڑھیں, سوچ کے پڑھیں کیا پڑھ رہے ہیں, ایک ایک لفظ کو سوچیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں خدا سے, خدا تو کیا کر امام کے ساتھ, کیسا ہو جائے امام کے لیے, امام کو کیا کر دے, اگر ایک دعا ہماری سچے دل سے وقت کے امام کے لیے گئی تو اس کا نتیجہ ایک اور ہے، وہ کیا؟ ایک دعا وہاں سے بھی آئے گی۔ اگر ایک سچی دعا ہماری طرف سے امام کے لیے چلی گئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی طرف سے دعا نہ آئے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابھی ایک بندے نے امریکہ میں مجھے بتایا، کہنے لگا اس کو کسی نے کہا کہ اگر ہر روز امام کی صحت کے لیے، اس کو پتہ نہیں کسی نے صحت بول دیا تھا، کہ اگر تم ہر روز امام کی صحت کے لیے کوئی عمل کرو، دعا کرو، تم بیمار نہیں پڑو گے۔ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں کسی نے صحت بتا دیا، میں صحت کے لیے دعا کرنے لگا۔ تو کہنے لگا میں ہر روز فجر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا تھا امام کی صحت کے لیے۔ کہنے لگا مولانا مجھے 5-6 سال تک نزلہ بھی نہیں ہوا۔ کہنے لگا میں نے 5-6 سال تک وہ نماز پڑھی، مجھے نزلہ بھی نہیں ہوا۔ اس دوران نزلہ تو ہو ہی جاتا ہے بہرحال۔ تو میں نے سوچا کہ یار واقعی اگر کوئی امام کی صحت کے لیے نماز پڑھ لے واقعی دل سے، تو جس کی دعا اس نے امام کے لیے کی ہے، خدا وہ تو خود بخود ہی دے دے گا۔ اور اس کے جواب میں یہ ہوگا کہ اگر فرض کرنے میں نے امام کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، خدایا تو امام کے اوپر سلام بھیج اور ان کے والدین پر، تو یہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، خدایا ان کے اوپر صلوات بھیج اور کیا ہو ان کے لیے، قائدن و حافظن و قائدن و ناصرہ، یہ سب ہو، حتی تسکنہ ارضک طوعا، یہاں تک کہ ان کو زمین پر قائم کر دے، وتمتعہ فیہا طویلا۔ تو 3-4 دعائیں میں نے امام کے لیے دے دی۔ اگر میں یہ دعائیں دل سے ہر روز اپنے امام کے لیے دوں اور ایک دفعہ امام نے ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کر دی، تو اگر میں 10 سال ان کو دعا دوں اور ایک دعا ان کی طرف سے آ گئی، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ حق یہ ہے بھئی، یہ تو ان کا یہ خاندان تو اکثیر ہے نا، بیماریاں ساری دور اور نورانیت ہی نورانیت، خاندان اکثیر ہے۔ تو اب جیسے میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا، سید الشہداء نے مثلا جون کو دعا دی تو جس جسم میں خوشبو نہیں آتی تھی اس میں خوشبو آنے لگی، جو جسم دیکھنے میں سیاہ تھا وہ نورانی ہو گیا۔ تحفہ دیا، کسی کو رومال تحفے میں دیا تو گویا ایسا ہوا کہ اب قیامت تک اس کا رومال لے نہیں سکتا اس سے، امام نے دے دیا۔ کاش ایسا ہو جائے، ہم لوگ اتنا اپنے امام کے لیے دعا کر رہے ہوں، دل سے دعا کر رہے ہوں، ایک دعا وہاں سے آ جائے، اور یہ بالکل ممکن ہے، قطعاً ممکن ہے۔ کیوں ممکن ہے؟ چونکہ انہوں نے کب کوئی احسان رکھا ہے؟ کب ہوا کہ ہم نے کچھ کیا ہو خلوص سے اور انہوں نے جواب نہ دیا ہو؟ تو عزیزو، ہمارے پاس خدا متعال نے سید الشہداء کے غم کے ذریعے سے بہت بڑی ایک نعمت ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر میں اور آپ، میں ذرا سا یہ سوچوں کہ اگر میں رسول اللہ کے دور میں ہو، واقعاً ایسا ہو رسول اللہ کے زمانے میں ہو اور سید الشہداء اور ان کے بھائی رسول اللہ کے ساتھ چل رہے ہوں، اور مجھے کہیں موقع ملے کہ میں ان تینوں ہستیوں پہ کھڑے ہو کر سلام کر سکوں اور یہ ہستیاں مجھے جواب دے دیں، یا مثال کے طور پر میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میرا تخیل ہے، مثلا کوئی موقع ہو کہ سید الشہداء کہیں نانا سے کہ نانا مجھے پانی پینا ہے، اور مجھے کوئی یہ توفیق مل جائے کہ میں پانی پلا دوں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر امام حسین دعا نہ بھی دیں ये जो मैं पानी पिलाने में कामयाब हो गया, ये दुआ बनेगी या नहीं बनेगी? ये तो खुद ब खुद दुआ बन जाएगी, ये तो खुद ब खुद बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। तो अजीज़ सैयदुश्शहदा के नाम पर खुदा ने गोया हम लोगों को वो मौका दे दिया है कि तुम नहीं थे ना हुसैन के दौर में, तुम नहीं थे ना करबला के दौर में, तो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं कि तुम सैयदुश्शहदा की जो खिदमत कर सकते हो वो कर दो, और उनकी तरफ से इनायत ही इनायत है, मोहब्बतों की कदर करते हैं। तो अजीज़ इस सिलसिले की यहाँ पे चूंकि आखिरी मजलिस है, तो मेरा दिल चाहता है कि कोई मसाइब के चंद जुमले अर्ज करूं, आप और मैं इमाम की मोहब्बतों को एहसास करें। ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी मोहब्बतों को एहसास करें, वो हमें कितना चाहते हैं उसको एहसास करें। तो अजीजो, अगर एहसास ही करना है, इस बात को देखना है कि वो हमें कितना चाहते हैं, तो जरा सा ये देख लेना कि हर हर मौके पर जो अपने चाहने वालों के लिए कर रहे थे वो क्या था। 3 करोड़ लोग जमा हो रहे हैं आज, इतने लोग जमा हो रहे हैं, और पहले तो समझ लो गोया शायद को ये कहे कि भाई मुबालगा था, पता नहीं चला, अब तो तादाद साबित हो गई है कि इतने बंदे हैं, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हम भी पूछते हैं भाई तुम ज़ियारत के लिए गए वापस आए, ये हुआ वो हुआ, अपने दिल से पूछना आज तक कोई मिला है जो कहा मुझे खाना नहीं मिला? जितने भी लोग ज़ियारतों पे जा रहे हैं वापस आ रहे हैं वो एक बात तो मुत्तफिक हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इसका कोई मसला नहीं है कि खाना कहाँ खाना है, पानी कहाँ पीना है, दरे हुसैन खुला हुआ है, सबको खिला रहे हैं, सबको पिला रहे हैं। और बस आखिरी जुमला अगर अर्ज करूं, कोई एक बुढ़िया थी करबला के ज़ियारत के ऊपर, 20-25 साल बैठी रही, कोई पाकिस्तानी मिले उन्हें, सच्चा वाक्य है, जिसके साथ हुआ उसने मुझे सुनाया, कहने लगा मैं करबला की ज़ियारत से निकल रहा था तो एक बूढ़ी औरत मेरी, कहने लगी मुझे खत लिख के दो, मुझे पाकिस्तान भेजना है। कहने लगा मेरे पास ना कागज ना कलम, मैंने कहा कल आओ मैं लिख दूंगा। वो कल आई, बारह लिफाफा भी लाए और कहा कि खत लिख दो, खत लिख दिया, भेज दिया। तो उसने पूछा कि तुम कितने अरसे से हो, तो उसने बताया कोई 22 साल या 24 साल से। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे साथ कोई मर्द है? उसने कहा नहीं मेरे साथ कोई मर्द नहीं है, मैं अकेली यहाँ पर, सद्दाम के जमाने में, सख्तियों के जमाने में, कहा अकेली यहाँ पर है, ये कैसे होता है? उसने बताया मैं ऐसे यहाँ पे लेट जाती हूँ, सुबह को दरवाज़ा खुलता है मैं अंदर जाती हूँ, ज़ियारत करना शुरू कर देती हूँ, इस तरह ज़िंदगी गुजर जाती है। तो उसने एक जुमला पूछा और कहा कि बीबी ये बात तो सही हो गई, ये बताओ खाती पीती कहाँ पर हो? आज का दौर थोड़ी कि वहाँ पर हर आदमी खिला रहा है पिला रहा है, सद्दाम का दौर था, ना कोई खिलाने वाला ना कोई पिलाने वाला, ज़ियारतों पर जाने पर पाबंदियाँ थी, जो जाता था मरता था जाके। ये औरत वहां पे रुकी हुई है, तो कहा कि बीबी यहाँ तो कुछ होता नहीं है, यहाँ तुम्हारे खिलाए पिलाए का क्या होता है? तो उसने एक जुमला कहा जो अब समझ में आता है, उसने कहा कि बेटा ये यहाँ पर आकर भूखा प्यासा मर गया, अब इस जमीन पर किसी को भूखा प्यासा मरने नहीं देता है, ये खुद इस जमीन पर आया, मेहमान आया था, लोगों ने कदर नहीं की, इसको भूखा प्यासा मारा यहाँ पर, लेकिन अब अगर कोई इस जमीन पर आए तो उसे ना उसको प्यासा रहने देता है ना उसको भूखा रहने देता है। अलाला नसुल्लाह अलल कौम अदालमीन व सयालमुल्लजीन ज़लमू अय्यामन क़ल्बी यनक़लिबून मातमे हुसैन।